بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام الإمام أبو العباس أحمد بن تيمية الحراني رحمه الله، كسبياري كتاب كشرح كدرس جاريه وشرح فضل الشيخ العلامة محمد بن صاحب بن عثيمين رحمه الله كشرح سيما شرح كرهه ورم وهنشته شيخ الإسلام رحمه الله كاس جملة بر، واتباع السبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، والاتباع كرناه السابقين الأولين كراستكي مهاجرين ميسي اور أنصار ميسي. شيخ بن عثيمين رحمه الله فرماته شیخ صاحب کا یہ جملہ جو ہے اسی تعلق سے ہے جو عقیدہ بیان کر رہے ہیں اہل سنت والجماعت کا، کہ اہل سنت والجماعت کے عقیدہ کے اصول میں سے یہ اصول بھی ہے کہ اتباع کرتے ہیں، پیروی کرتے ہیں صحابہ کی اور سلف صالحین کی. اتباع جو ہے یہ معطوفہ ہے اتباع الآثار پر، جیسے کہ پچھلے درس میں گزر چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے آثار کی پیروی کرتے ہیں، اتباع کرتے ہیں. اور آج کی نشست میں اسی سلسلے کی اگلی کڑی جو ہے وہ صحابہ کرام اور سلف کے منہج کی اتباع کرتے ہیں، یعنی مقصد یہ ہے. السابقین سے مراد السابقین الی الاعمال الصالحہ، نیک اعمال صالح اعمال کے لیے سبقت کرنے والے ہیں. الاولین سے مراد اس امت کے جو پہلے لوگ ہیں. المہاجرین من ہاجر الی المدینہ، جنہوں نے مکہ سے ہجرت کی مدینہ کی طرف. اور انصار جو ہیں یہ اہل المدینہ ہیں، فی عہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر وسلم کے زمانے میں جو لوگ مدینہ میں رہتے تھے، انہوں نے نصرت کی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی، انہیں انصار کہا جاتا ہے. پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں، شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ، صحابہ کے راستے کی اتباع لہذا جماعت کے منہج میں سے ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ شیخ صاحب یہ بیان فرما رہے ہیں، بڑے اہم بات ہے، ذرا نوٹ کریں. یعنی جب ہم منہج سلف کی بات کرتے ہیں، اس کی کیا ضرورت ہے، کیوں بات کرتے ہیں ہم، آخر وہ کیا امتیازی بات ہے، وہ کیا راز ہے کہ ہمیں ضرورت پڑ گئی ہے کہ ہم اتباع کریں منہج الصحابہ اور منہج السلف الصالح کی؟ کیا قرآن سنت کافی نہیں ہے؟ دوسرے لفظوں میں اکثر وہ کہتے ہیں قرآن و سنت ہے اور کچھ بھی نہیں ہے، تیسری کوئی چیز نہیں ہے. تو یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن و سنت کافی ہے یا قرآن اور سنت کی صحیح فہم لازمی ہے، اور دونوں میں فرق ہے. آپ جانتے ہیں فرق ہے کہ نہیں؟ کیا صرف قرآن اور سنت سے دلیل پکڑنا یا قرآن اور سنت کو صحیح سمجھنے کے بعد دلیل پکڑنا، دونوں فرق ہے کہ نہیں ہے؟ اور اس کی سب سے بڑی جیتی جاگتی مثال کیا ہے امت میں؟ جو تفرقے ہیں اور جو فرقے بنے ہوئے ہیں، تمام فرقے اپنے مسائل قرآن اور سنت کی روشنی میں بیان کرتے ہیں، کوئی تورات اور انجیل سے دلیل نہیں پکڑتا. کبھی دیکھا ہے آپ نے کسی مسلمان فرقے نے کسی اپنے مسئلے کی کوئی دلیل تورات انجیل سے پیش کر رہا ہو؟ سب تمام جتنے فرقے ہیں قرآن و سنت کی ہی بات کرتے ہیں. لیکن فرق کیا ہے کہ ان تمام فرقوں نے قرآن و سنت کو سمجھا ہے اپنی خواہش کے مطابق. کسی نے اپنے امام کے قول کو لے لیا، کسی نے عقل کو آگے کر لیا، کسی نے کشف ورج کے پیچھے لگ کے دین کو اسی پہ تول کر اس پہ عمل کرنے لگا، کسی اپنی جماعت کو راضی کرنے کے لیے اس پر جماعت کے قول کو لے لیا جو قول اس جماعت میں رائج ہے. صرف ایک ہی فرقہ ہے جو ان سب سے ہٹ کر الگ ہے، الفرقۃ الناجیہ، نجات پانے والا فرقہ، اللہ کے عذاب سے، اللہ کی پکڑ سے اور جہنم سے نجات پانے والا فرقہ، جیسے کہ 73 فرقوں کی حدیث میں آیا ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں یہودیوں کے 71 فرقے بنے، نصارہ کے 72 فرقے بنے، اور میری امت کے 73 فرقے بنیں گے، یہ سارے کے سارے فرقے جہنم میں جائیں گے سوائے ایک فرقے کے. تو صحابہ نے عرض کی، اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کون سا فرقہ ہے؟ ایک روایت میں آیا ہے الجماعہ، یہ جماعت ہے، اور دوسری روایت میں آیا ہے ہم علماء انا علیہ و اصحابی، جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں. جس پر میں سے مراد کیا ہے؟ قرآن، رسول، وحی. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وحی پر تھے، وحی نازل ہوتی تھی، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اسی وحی کو صحابہ کرام تک یہ پیغام پہنچاتے تھے اور سمجھاتے تھے، اور صحابہ سمجھ لیتے تھے براہ راست اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے. تو یہ جو ایک فرقہ ہے جو دوسرے فرقوں سے الگ ہے، ان میں یہ ایک امتیازی فرق ہے اور شرف ہے ان کے لیے کہ انہوں نے براہ راست اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے وحی کو سمجھا، قرآن اور سنت کو سمجھا ہے، اور پھر اپنے شاگردوں کو، تابعین تک اس پیغام کو پہنچایا ہے، اور تابعین نے اتباع التابعین تک، اپنے شاگردوں تک اس پیغام کو پہنچایا ہے، اور یہ سلسلہ تا قیامت جاری رہے گا. اس اللہ تعالیٰ نے فرمایا ومن تبعهم بإحسان الى یوم الدین، شرط یہ ہے کہ احسان کے ساتھ اتباع کرنی ہے. جب ہم احسان کی بات کرتے ہیں اس میں پرفیکشن ہوتی ہے، اور پرفیکشن میں کمی پیشی نہیں ہوتی. جو منہج ہے من و عن سے تسلیم کیا جاتا ہے اور اسی پر چلا جاتا ہے، عقائد میں، عبادات میں، معاملات میں، حسن اخلاق میں، آداب میں، تمام معاملات میں، تمام دینی امور میں. یہ نہیں چلے گا کہ میرا دل کرتا ہے عقیدت ان سے لوں اور طریقت میرا کچھ اور ہو اور میری فروع اور فقہ کہیں اور سے لے لوں. نہیں، ایسا نہیں چلے گا. اصول میں بھی سلفی ہیں، فروع میں بھی سلفی ہیں، سلوک میں بھی سلفی ہیں، اخلاق اور آداب میں بھی سلفی ہیں. سلفی سے مراد سلف کی پیروی کرنے والے، اتباع کرنے والے. الغرض، اب شیخ عثیمین رحمہ اللہ وجہ بتا رہے ہیں آخر ہمارے لیے کیوں ضروری ہے کہ ہم صحابہ اور سلف کی پیروی کریں. شیخ صاحب فرماتے ہیں، ذرا نوٹ کریں آپ، لأنهم أقرب إلى الصواب والحق ممن بعدهم، کیونکہ صحابہ جو ہیں وہ سچ اور حق کے زیادہ قریب ہیں ان لوگوں کی نسبت جو بعد میں آنے والے ہیں. اور جیسے زمانہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے دور ہوتا گیا، لوگ حق سے دور ہوتے گئے، اور جیسے زمانہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب تھا تو لوگ بھی حق کے زیادہ قریب تھے. اور جتنا کوئی شخص حرص رکھتا ہے، چاہت رکھتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین کی سیرت کو سمجھنا چاہتا ہے، اتنا ہی وہ شخص حق کے قریب ہوتا ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں، اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ امت میں اختلاف صحابہ کرام کے بعد اور تابعین کے بعد بہت زیادہ ہوا اور بڑھتا گیا، اور تمام امور کو شامل ہوا، لیکن جو خلاف ان کے زمانے میں تھا وہ محدود اور محصور تھا، بہت کم اختلاف تھا. یعنی کہنے کی بات یہ ہے کہ صحابہ میں اختلاف نہیں تھا کیا؟ اختلاف تو تھا، لیکن کن مسائل میں تھا؟ کیا عقیدہ کے مسائل میں تھا، اصولی مسائل میں تھا، یا فروعی مسائل میں تھا؟ فروع میں، دلیل کو سمجھنے میں، دلیل کی ترجیح کرنے میں اختلاف ہو جاتا ہے. وہ قاعدہ یہ ہے کہ تمام صحابہ جو ہیں وہ مجتہدین ہیں، اور اگر کسی سے کوئی اجتہادی غلطی ہو جاتی ہے تو اس کی وہ غلطی معفو عنہا ہے، مغفور لہ ہے، پکڑنی ہوگی اور ایک اجر کے مستحق ہو جاتے ہیں. یہ تمام علماء کے لیے، اور صحابہ تمام علماء سے زیادہ حق رکھتے ہیں اس قاعدے کی روشنی میں. پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں، بعثین رحمہ اللہ، اہل سنت جماعت کے طریقے میں سے یہ طریقہ ہے، اصول میں سے ایک یہ اصول ہے کہ وہ دیکھتے ہیں سابقین الاولین مہاجر انصار کے راستے کو اور اس کی اتباع کرتے ہیں، کیونکہ ان کے راستے کی اتباع ان سے محبت کا باعث بنتی ہے، اور وہ حق اور سچ کے زیادہ قریب ہیں. اس کے برخلاف جو اس راستے میں زہد کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں، ان میں سے بعض کچھ ایسے لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ وہ بھی مرد ہیں، ہم بھی مرد ہیں، وہ بھی اہل علم تھے تو ہم بھی اہل علم ہیں، اور ان کے ساتھ کسی اختلاف میں کوئی پرواہ نہیں کرتے. یعنی کہنے مقصد یہ شخص فرماتے ہیں جیسا کہ سیدنا ابوبکر صدیق، سیدنا عمر، سیدنا عثمان، سیدنا علی کا قول کسی فلان و فلان کے قول کی طرح ہے جو اس امت کے آخری زمانے میں آئے ہیں، ان لوگوں کے نزدیک کوئی فرق نہیں ہے. وہذا خطأ و ضلال، اور یہ غلطی ہے اور گمراہی ہے. صحابہ جو ہیں وہ اقرب الی الصواب، سچ کے زیادہ قریب ہیں، اور ان کا قول کسی بھی شخص کے قول پر مقدم ہے اور آگے کیا جاتا ہے. کیوں؟ اب نوٹ کریں وجہ جو شیخ صاحب بیان کر رہے ہیں. من اجل ما عندهم من الایمان والعلم وما عندهم من الفهم السلیم والتقوى والامانة وما لهم من صحبة الرسول صلى الله عليه وسلم. یہ پانچ چیزیں نوٹ کر لیں. من اجل ما عندهم من الایمان والعلم، ان کے پاس ایمان ہے، نمبر دو علم ہے، نمبر تین وہ عندهم من الفهم السلیم، اور صحیح اور سلیم سمجھ ہے یعنی قرآن اور سنت کی، نمبر چار والتقوى والأمانة، تقویٰ بھی ہے اور امانت دار بھی ہیں، اور پانچویں نمبر پہ یا چھٹے نمبر پہ وہ کہہ سکتے ہیں وما لهم من صحبت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں. یہ وجہ ہے کہ صحابہ کے منہج کی پیروی کرنا لازمی ہے اور ضروری ہے. یعنی دلائل تو ہیں قرآن و سنت میں، جیسے آگے بھی بیان ہوگا، لیکن یہ خاص اعزاز ہے اور پیاری خصلتیں اور صفات ہیں صحابہ کی، جو دوسرے لوگوں میں کم پائی جاتی ہیں. اور جو آخری پوائنٹ ہے وہ تو صرف صحابہ کے لیے ہی ہے کہ وہ صحابہ ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے. اب ایمان میں کون ان جیسا ہے، علم میں کون ہے، صحیح سمجھ میں کون ہو سکتا ہے؟ یعنی ایک صحابی نے براہ راست اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایک مسئلے کو سمجھا ہے، اور بعد میں کوئی اعلیٰ شخص جو ہے وہ اس مسئلے پہ کوئی اور بات کرتا ہے، جیسے کہا کہ چند مثالیں شیخ صاحب بیان کرے گا. عجب بات ہے کہ لوگ اس عجیب سے شخص کے عجیب قول کو لے لیتے ہیں اور سلف کی سمجھ کو پس پشت ڈال دیتے ہیں. تو فہم سلیم، صحیح سمجھ بھی صحابہ کہ ایک امتیازی صفت ہے. اور تقویٰ کو دیکھیں، تقویٰ میں صحابہ جیسا کون ہے؟ امانت داری، ایماندار ہیں، اور پھر صحابہ بھی ہیں. جتنی قرآن مجید میں اور صحیح احادیث میں صحابہ کرام کی فضیلت بیان کی گئی ہے، یہ تمام دلائل ہیں کہ زیادہ حق رکھتے ہیں کہ ان کے راستے کی اتباع کی جائے اور پیروی کی جائے. پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں، شیخ الاسلام رحمہ اللہ، واتباع وصیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کی اتباع کرنا. کیا وصیت تھی؟ شیخ الاسلام رحمہ اللہ فرماتے ہیں، حیث قال، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدین من بعدی تمسکوا بها وعضوا علیہ بالنواجذ وإیاکم محدثات الامور فإن كل بدعة ضلالة. اسے احمد ابو داود اور ترمذی نے روایت کی ہے، اور علامہ البانی نے صحیح کہا ہے. معروف حدیث ہے. شیخ الاسلام رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اتباع معطوف ہے اتباع الاثار سے. یہ جملے جو ہے ایک دوسرے پر معطوف ہے. یہ بھی جماعت کے عقیدے کے اصول میں سے ہے، اور بات ہو رہی ہے صحابہ اور سلف کی منہج کی اتباع کرنا. اور وصیت کہتے ہیں العہد الی غیر بی امر ہام، آپ کسی سے عہد لیتے ہیں، کسی شخص سے عہد لیتے ہیں کسی اہم چیز کے تعلق سے. اس عہد کو کہا جاتا ہے وصیت. علیکم بسنتی, یہاں پر شیخ صاحب فرماتے ہیں حث کیا جا رہا ہے اور اجاگر کیا جا رہا ہے اس بات پر کہ مضبوط اسے تھاما جائے, اور اس کی تأکید کی ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جملے سے, وعض علیہ بن نواجد, اور اپنے دانتوں سے اسے مضبوطی سے پکڑ لو اور جکڑ لو. اور نواجد اقصى الاضراس, جو دانتوں کا پچھلا حصہ ہے جو مضبوط دانت ہیں انہیں کہتے ہیں. تو دو چیز کا حکم ہے, ایک تو ہاتھ سے مضبوطی سے پکڑنا اور پھر اپنے دانتوں سے چبا کر زیادہ مضبوطی سے پکڑنا, یہ مبالغہ ہے تمسک میں. اور سنت کہتے ہیں الطریقۃ ظاہرا وباطنا, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقت, یا صحابہ جیسے حدیث میں آئے ہیں خلفاء راشدین کے راستے کی اور طریقت کی اتباع, ظاہر و باطن, جو ظاہر اور باطن ہے. خلفاء راشدین سے مراد شیخ صاحب فرماتے ہیں یہ وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آئے اور خلافت ان کو دی گئی, علما وعملا ودعوة, علم عمر ودعوة میں. اور اس وصف میں جو سب سے پہلے داخل ہیں وہ چار خلفاء راشدین ہیں, ابو بکر, عمر, عثمان اور علی, یعنی یہی مراد ہیں. اور پھر بعد میں جو آئے ہیں جو ان کے راستے کی پیروی کرنے والے ہیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں پھر ایک شخص آتا ہے اس زمانے میں, یعنی ہمارے دور میں, کوئی علم نہیں اس کے پاس, اور وہ یہ کہتا ہے کہ جمعہ کی جو پہلی اذان بدعت ہے, کیونکہ جمعہ کی یہ اذان جو پہلی اذان جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں معروف نہیں تھی اور نہ ہی موجود تھی, تو ہمیں صرف دوسری اذان پر اقتصار کرنا چاہیے, وہی ہمارے لیے کافی ہے. جیسا فرماتے ہیں شیخ عثیم رحمہ اللہ کہ یہ سنت ہے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی, اور ان کی سنت متبع سنت ہے. اگر اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف نہ ہو, اور صحابہ میں سے جو آپ سے زیادہ علم رکھتے ہیں اور آپ سے زیادہ غیرت کھاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے دین پر, ان میں سے کسی نے اس پر اعتراض نہ کیا ہو, اور وہ خلفاء راشدین میں سے مہدیین میں سے ہو جن کی ہمیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اتباع کا حکم دیا ہے. اور پھر فرماتے ہیں کہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے جب یہ حکم دیا, یعنی پہلی اذان کا جمعہ کے دن, ان کے پاس ایک اصل تھا, اور اصل کے بنیاد پر انہوں نے یہ حکم دیا ہے. اور اصل یہ تھا کہ سیدنا بلال رضی اللہ عنہ جو ہیں وہ فجر کی اذان سے پہلے اذان دیا کرتے تھے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں. فجر کی نماز کے لیے نہیں اذان تھی, وہ اس لیے تھی تاکہ جو جاگ رہے وہ واپس لوٹے اور جو سو رہے وہ جاگ جائے, یعنی نماز کے لیے تیار ہو جائے. جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے, اسے عثمان نے جمعے کے دن پہلے اذان کا اس لیے حکم دیا ہے, اس لیے نہیں کہ جب امام حاضر ہو یا امام کی حاضری کے لیے, بلکہ تاکہ لوگ جو ہیں وہ جان جائیں کہ نماز کا وقت قریب ہو گیا ہے. اور یہ وجہ اس کی وجہ یہ تھی کہ مدینہ جو ہے وہ کافی بڑا ہو گیا تھا اس کی نسبت جو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا, اور بہت سارے لوگ بھی مسلمان بھی مدینہ میں جمع ہو گئے تھے, تو ان کو ضرورت تھی کہ جمعے کے وقت کے قریب ہونے کا کوئی نشانی ہو یا کوئی طریقہ ہو جس سے وہ تیار ہو جائیں اس سے پہلے کہ امام خطبے کے لیے پہنچ جائے مسجد نبوی میں, اور تاکہ وہ بھی امام سے پہلے یعنی پہنچ جائیں. تو یہ وجہ تھی کہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے پہلی اذان کا حکم دیا ہے. سمجھ آئی بات؟ یہ اعتراض موجود ہے کہ نہیں؟ اعتراض تو موجود ہے نا. ابھی بھی لوگ کہتے ہیں کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جمعے کے دن جو پہلی اذان ہے وہ بدعت ہے. تو اس کے جواب میں آپ کیا جواب دیں گے؟ بدعت ہے؟
نہیں
ہے بدعت. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھی یہ اذان، تو پھر بدعت کیوں نہیں ہے؟ پہلی بات یہ ہے، بدعت کسے کہتے ہیں؟ دین میں نئی چیز ایجاد کرنا جس کی دلیل نہ ہو. جمعہ کی پہلی اذان کی دلیل ہے
جو ہے اصل جو کی طرف لوٹا.
کیسے؟
جیسے کوئی فجر کی نماز.
دیکھیں اس کی دیکھیں دو وجہ ہیں. ایک تو کہ سیدنا عثمان نے حکم دیا ہے، اور حدیث میں کیا آیا ہے؟ علیک بسنتی وسنت خلفاء الراشدین. دلیل تو ہے نا کہ خلیفہ الراشد سنت کی اتباع کرنی ہے، لیکن شرط کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مخالف نہ ہو، اور کسی اور صحابی نے مخالفت نہ کی ہو. ٹھیک ہے نا؟ اب سیدنا عثمان کی سنت ہے، اس میں مخالفت ہے یا مطابقت اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی؟ مطابقت ہے. کیسے؟ ہم ایک مثال ملتی ہے کہ سیدنا بلال رضی اللہ عنہ جو ہیں، دوسرے مؤذن کون تھے؟ سیدنا دوسرے مؤذن کون تھے؟ ایک سیدنا بلال تھے نا، دوسرے مؤذن کون تھے؟ سیدنا ابو محذورہ. جلدی بھول جاتے ہیں آپ لوگ. سید ابو محذورہ جو ہیں نبینا تھے. اچھا، سیدنا بلال جو ہیں وہ وقت سے پہلے اذان دیا کرتے تھے، ٹھیک ہے نا؟ اسے اور سیدنا ابو محذورہ جو ہیں وہ وقت داخل ہونے کے وقت یا اس کے بعد جو ہے جب وقت داخل ہوتا تھا فجر کا، اس وقت اذان دیتے تھے. سیدنا بلال پہلے اذان کیوں دیتے تھے؟ اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے، اس لیے کہ جو سو رہا ہے وہ جاگ جائے، وہ نماز کے لیے تیاری کرنے کے لیے اٹھ جائے، اور جو جاگ رہا ہے وہ گھر سے اگر باہر تو گھر تک پہنچ جائے یا مسجد تک پہنچ جائے، تاکہ نماز کے لیے وہ تیار ہو جائے. اب یہ اصل موجود ہے. اب مدینہ کا شہر اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں زیادہ وسیع نہیں تھا، چند لوگ تھے، بہت کم تعداد میں تھے، اور نماز کے لیے ان کے لیے آسانی تھی. لیکن جب سیدنا عثمان کا زمانہ آیا اور بہت سارے لوگ اسلام میں داخل ہوئے اور مدینہ کی طرف آئے، تو مدینہ کافی وسیع ہو گیا. اب لوگ جو بازاروں میں تھے یا دور دراز رہتے تھے، ان تک آواز پہنچانے کے لیے یا پتہ لگنے کے لیے کہ نماز کا وقت قریب ہے نہیں، اس لیے سیدنا عثمان نے بازار میں حکم دیا کہ اذان دی جائے، پہلی اذان. اب جمعہ کے دن کتنی اذانیں ہوتی ہیں؟ جمعہ کے دن کتنی اذانیں ہوتی ہیں؟ تین ہوتی ہیں. آج نہیں سنتے آج کل کتنی ہوتی ہیں؟ یہاں پہ کتنی ہوتی ہیں؟ کیا ہو گیا؟ ایک پہلے ہوتی ہے 11:30 بجے، ایک ہوتی ہے جب اقامت کے ساتھ، دوسری ہوتی ہے جب امام منبر پہ آتا ہے، وہ اذان ہوتی ہے، اس وقت خطبہ شروع ہوتا ہے، اور پھر اقامت ہوتی ہے. تو اس سے مراد یہ ہے کہ پہلی اذان سے مراد جو 11:30 بجے دی جاتی ہے. عام نمازوں میں کیا ہوتا ہے؟ ظہر کی نماز میں ایک اذان ایک اقامت ہوتی ہے نا، جمعہ کے دن خصوصی طور پر ایک اذان زیادہ ہے جو پہلے دی جاتی ہے. اچھا، پھر شاہ صاحب فرماتے ہیں، یہ مسئلہ واضح ہے؟ آپ کچھ کہہ رہے تھے؟ میں بتاتا ہوں آپ کو. میں کہ سوال کہ جب سیدنا عثمان کی سنت متبع ہے، تو کیا کسی اور صحابی سے یہ کسی اور صحابی کے اوپر یہ قاعدہ اپلائی ہوتا ہے؟ دیکھیں، ایک قاعدہ ہے خصوصی طور پر خلفاء راشدین کے لیے، اس حدیث میں ہے. دوسرا قاعدہ ہے کہ صحابہ کا عمل جو ہے، کیا صحابہ کا عمل بھی حجت ہوتا ہے کہ نہیں؟ اس کی دو شرطیں ہیں. نمبر ایک، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مخالفت نہ ہو. نمبر دو، کسی اور صحابی نے مخالفت نہ کی ہو. اب سیدنا عبداللہ بن عمر کی آپ نے بات کی ہے کہ داڑھی کو جو ہے نا ایک پٹ کے بعد جو ہے اس کو کاٹ دیا کرتے تھے. میرا سوال یہ ہے کہ جو داڑھی کو آج کاٹتے ہیں اور یہ دلیل پیش کرتے ہیں، کیا وہ ویسے کر جیسے سیدنا عبداللہ بن عمر کیا کرتے تھے کہ نہیں؟
حج کے موقع پہ کرتے تھے.
اچھا، کیا جو آج کا داڑھی کاٹتے ہیں اس کو دلیل پیش کر، وہ حج کے موقع پر عمر کے موقع پر کاٹتے ہیں؟ کہ ان کو ایک صحابی ہیں معروف ہیں, ان کو یہ سمجھتے تھے کہ یہ عمر حج کا نسخ ہے, جیسے سر کے بال کاٹنے ہیں اور سر کے بال داڑھی کے بعد متصل ہیں, دیکھیں جب یہ متصل ہیں تو وہ ساتھ کاٹ دیا کرتے تھے. سید عبد عمر سے اس کے بغیر ثابت نہیں ہے کہ اس کے بغیر وہ کاٹا کرتے تھے, صرف حج عمر کے موقع پر حج کا حصہ عمر کا حصہ نسخ سمجھ کر وہ کیا کرتے تھے. دوسری بات یہ ہے کہ قاعدہ کیا ہے کہ سنت کی مخالفت نہ ہو, ٹھیک ہے نا. یہاں پر جو واضح احادیث ہیں, وفرو ہے, عف اللحا ہے, ٹھیک ہے نا, یعنی جتنی بھی آپ زیادہ کر سکتے ہیں وہ تمام اس میں شامل ہیں.
اس میں ایک اور بھی ہے, وہ اس کے یہ بھی دلیل دیتے ہیں کہ یہ جو حدیث کے راوی ہے نا, یعنی داڑھی والی حدیث کے وہاں پھول لے گیا کہ یہ راوی عبداللہ بن عمر ہے. ایک تو ایک حدیث کے راوی بھی یہ ہے, داڑھی کے حدیث کے راوی ہیں وہ, اور دوسرا وہ متبع سنت انسان تھے, بہت زیادہ متبع سنت. ان کا واقعہ بھی آتا ہے کہ ایک جگہ یعنی پیشاب کی حالت بناتے تھے اور بہت زیادہ اپنے ابو کے یعنی کھڑے ہو گئے تھے, یعنی خطبہ دے رہے تھے اس وقت, بہت متبع انسان تھے.
اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن برے سوال یہ ہے کہ جو نصوص اللہ تعالیٰ کے پیار پہ عمر صلی اللہ علیہ وسلم کے داڑھی کو چھوڑنے کے, اس میں مخالفت ہوتی ہے کہ نہیں؟ اور اس میں ایک لمبی چوڑی بحث ہے علماء کی, وقت نہیں ہے کہ آپ چاہیں تو اس میں انشاءاللہ تفصیل سے بات کریں گے انشاءاللہ, لیکن جو قول راجح ہے اس میں یہی ہے کہ داڑھی کو چھوڑ دینا ہے, ٹھیک ہے نا. وفرو کا حق ادا کرنا ہے, اور ایک مٹھی کے بعد اگر آپ کاٹ دیتے تو وفرو کا حق ادا نہیں ہوتا, جبکہ یہ بھی علماء کا قول ہے, کوئی اگر اس کو راجہ سمجھتا ہے تو وہ سمجھ سکتا ہے, لیکن جو سچ قول ہے اور حق میں جو ہم سمجھتے وہ یہ ہے کہ داڑھی کو چھوڑ دینا چاہیے اور اسے زیادہ سے زیادہ ہونا چاہیے. اچھا, پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں عثیمین رحمہ اللہ, رضی الجماعت جو ہیں وہ اتباع کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پیار پیار وسلم کی وصیت کی اور اپنی سنت اور خلفاء راشدین کی سنت کو لازم پکڑنے کی اللہ تعالیٰ کے پیار پیار وسلم کے بعد. اور سر فہرست جو ہیں وہ چار خلفاء راشدین ہیں, ابو بکر, عمر, عثمان اور علی, الا یہ کہ ان کا کلام جو ہو اللہ تعالیٰ کے پیار پیار وسلم کی صریح سنت کے مخالف ہو صراحتاً, تب ہمارے اوپر واجب یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے قول اور کلام کو لے لیں اور اس صحابی کے لیے ہم عذر پیش کریں اور ہم یہ کہیں گے کہ یہ صحابی جو ہیں ان کا اجتہاد ہے, یعنی اجتہاد میں ان سے غلطی ہوئی ہے اور ان کے پاس اس کا عذر ہے کہ ان سے غلطی ہوئی ہے. تو آپ کا جواب تقریباً اس جملے میں آ گیا ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان, وَإِيَّاكُمْ مُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ, اِيَّاكُمْ کے لفظ جو ہے یہ تحذیر کے لیے, میں تمہیں خبردار کرتا ہوں, تمہیں آگاہ کرتا ہوں. اور امور سے مراد جو ہیں یہ معاملات ہیں اور اس سے مراد امور دین ہیں, کیونکہ دنیا کے معاملات جو ہیں وہ اس حدیث میں داخل نہیں ہیں, کیونکہ اصل یہ ہے کہ دنیا کے معاملات میں الاصل فیہا الحل, کہ جائز ہے. آپ دنیا میں نئی ایجادات کرتے ہیں دنیاوی امور کے لیے, وہ جائز ہے, لیکن دین میں لیے, لیکن دین میں کسی بھی نئی چیز کی گنجائش نہیں ہے, آپ اس میں کوئی چیز ایجاد نہیں کر سکتے. اور قاعدہ یہ ہے کہ دنیاوی امور میں آپ جو بھی نئی چیز ایجاد کرتے ہیں وہ جائز ہے, بشرطے کہ کوئی دین کے خلاف نہ, یا اس میں شریعت میں کوئی اس کے خلاف کوئی دلیل نہ ہو. اور جو دوسرا قاعدہ ہے کہ اصل دین کے دینی امور کے لیے جو ہے وہ منع اور حظر ہے, کہ منع کیا گیا کہ اس میں نئی چیز ایجاد نہیں کرنی, جو اس میں ایجاد کی جاتی ہے تو حرام بدعت ہے, الا یہ کہ کوئی دلیل موجود ہو کتاب اور سنت سے اس کی مشروعیت اور جائز ہونے پر. پھر اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, فَإِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ, یہ جملہ جو ہے تحذیر جملے کے ساتھ جڑا ہوا ہے, تو اس سے مراد تأکید ہے اس تحذیر کا اور خبردار اور آگاہی کا جو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے بدعت کو بیان کرتے ہوئے. پھر جملہ کل بدعت ضلالہ, ہر بدعت گمراہی ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں یہ جو فرمان اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت ہی قوی لفظ سے, جس دلالت کرتے عموم پر, لفظ کل ہے, یہ تعمیم ہے جو اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے, جو اللہ تعالیٰ کی شریعت کا سب سے زیادہ علم رکھنے والے ہیں اور بندوں کے لیے سب سے زیادہ نصیحت کرنے والے ہیں اور سب سے زیادہ فصاحت اور بلاغت کے مالک ہیں اور سب سے زیادہ سچے ہیں. جب یہ چار چیزیں اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں جمع ہو جاتی ہیں, علم ہے, نصیحت ہے, فصاحت ہے اور سچائی ہے، یعنی ان کا قول جو ہے منعن سے تسلیم کرنا چاہیے. فرماتے ہیں کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے. تو اس بنیاد پر جس نے بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت کی ہے، یعنی کوئی نزدیکی یا قرب حاصل کیا ہے کسی عقیدے سے یا کسی قول اور فعل سے جو اللہ تعالیٰ کے شریعت میں سے نہیں ہے، تو یہ شخص بدعتی ہے. اب چند مثالیں ملاحظہ کریں. جہمیہ، جو جہمی فرقہ ہے، وہ عبادت کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ قرب حاصل کرتے ہیں اور عقیدہ کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ قرب حاصل کرتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی وہ تنزیہ کرنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کا انکار کرنا ان کے نزدیک اللہ تعالیٰ کی پاکیزگی بیان کرنا اور تنزیہ کرنا ہے، لیکن یہ بدعقیدگی ہے اور یہ بدعت ہے ان کی جو انہوں نے عقیدے میں کی ہے. معتزلہ نے بھی اسی طریقے سے، شیخ صاحب فرماتے ہیں، عقیدے میں جو ان کی غلطیاں ہیں، تقدیر کا انکار کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کے اسماء کا انکار کرنا ہے، اور جو دیگر ان کی جو غلطیاں ہیں عقیدے کے امور میں، یہ ساری غلطیاں جو ہیں عقیدے سے تعلق رکھتی ہیں اور بدعت ہیں. اشاعرہ بھی جو اللہ تعالیٰ کی قرب اور نزدیک حاصل کرتے ہیں اپنے باطل عقیدے کی بنیاد پر، یہ سارے کے سارے جو ہیں بدعتی ہیں. اور وہ جو انہوں نے ایک نئے قسم کے اذکار ایجاد کیے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک اور قرب حاصل کرتے ہیں ان اذکار سے، اور یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو ان اذکار سے، ایجاد کردہ اذکار سے اجر ثواب ملے گا، یہ بھی بدعتی ہیں. یہ بدعت جو ہے قول بدعت کی مثالیں ہیں. اور وہ جنہوں نے نئے اعمال ایجاد کیے ہیں عبادت کرتے اللہ تعالیٰ کے نزدیک حاصل کرنے کے لیے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اجر و ثواب کے مستحق ہیں. یہ تینوں کے تین اصناف اور اقسام جو شیخ صاحب فرماتے ہیں، انہوں نے بدعتیں کی ہیں عقیدے میں یا اقوال میں یا افعال میں، تو ہر بدعت جو ہے ان کی بدعت میں سے گمراہی ہے. اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بدعتوں کو گمراہی سے بیان کیا ہے کہ یہ گمراہی ہے، کیونکہ یہ انحراف ہے حق سے اور حق سے دوری ہے. اور بدعت جو ہے اس میں بڑے فاسد قسم کے محاذیر موجود ہیں. جو بدعت کرتا ہے اس میں یہ سارے کے ساری خرابیاں موجود ہیں. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے قول کی تکذیب ہے. جو بدعتی کو بدعت کرتا ہے تو ان میں یہ خرابیاں لازمی آتی ہیں. سب سے پہلی خرابی یہ ہے کہ وہ تکذیب ہے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کی. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورۃ المائدہ آیت نمبر 3 میں، الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تم لوگوں کے لیے دین کو تمام کر دیا ہے، دین کو کامل کر دیا ہے. کیونکہ جو نئی بدعت ایجاد کرتا ہے اور اسے دین سمجھ لیتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دین جو ہے وہ کامل نہیں تھا، اور اس شخص نے اپنے اس بدعت سے اس دین کو کامل کرنے کی کوشش کی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ شریعت میں قدح کرنا اس سے لازم آتا ہے، اور وہ اپنے اس عمل سے وہ یہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ شریعت ناقص ہے اور اس نے اس کی تکمیل کی ہے. تیسرے نمبر پہ ان مسلمانوں پر بھی قدح ہے جنہوں نے اس بدعت پر عمل نہیں کیا ہے، جو اس سے پہلے گزر چکے ہیں اور وہ اس دنیا سے چلے گئے، لیکن وہ اس بدعت پر ہے جس کو یہ خیر سمجھ رہا ہے اور نیکی سمجھ رہا ہے، وہ اسے محروم رہے ہیں. یعنی ان تمام لوگوں پر یہ تہمت ہے کہ وہ دین کے اس حصے سے اور اس عمل سے محروم رہے ہیں. چوتھے نمبر پہ بدعت سے یہ بھی بات لازم آتی ہے کہ یہ غالب دیکھا گیا ہے کہ جو بدعت میں مصروف ہوتا ہے وہ سنت سے محروم ہو جاتا ہے. جیسے کہ بعض سلف نے کہا ہے، کسی قوم نے کوئی بدعت ایجاد نہیں کی الا یہ کہ وہ اس جیسی سنت کے خاتمے کا سبب بنے ہیں. پانچویں نمبر پہ اس بدعت سے امت میں تفرقہ لازمی آتا ہے، کیونکہ یہ لوگ جو بدعتی ہیں یہ سمجھتے کہ یہ حق پر ہیں اور جو دوسرے وہ باطل پہ ہیں، اور اہل حق جو ہیں وہ یہ کہتے کہ تم گمراہ ہو، تم لوگوں نے اس بدعت کو ایجاد کیا ہے. تو اس طریقے سے امت میں تفرقہ پیدا ہوتا ہے. جیسے مثال کے طور پہ آپ دیکھ لیں، جشن میلاد النبی بدعت ہے، ایجاد لوگوں نے کیا ہے، اب دو قسم کے لوگ ہیں امت میں، ایک وہ جو جشن مناتے ہیں، دوسرے وہ جو جشن نہیں مناتے. جو جشن مناتے کہتے ہیں ہم حق پر ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے سے محبت کرنے والے ہیں، اور جو لوگ بدعت جو لوگ اس بدعت پہ عمل نہیں کرتے وہ کہتے تم گستاخ رسول ہو، تم اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے وسلم سے محبت نہیں کرتے، محبت کا حق ادا نہیں کرنے والے ہو. تو تفرق ہوا کہ نہ ہوا؟ اور اس میں حق بات کیا ہے کہ جشن میلاد النبی منانا بدعت ہے. کیوں بدعت ہے؟ کیونکہ اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی نہیں کی، صحابہ خلفائے راشدین نے نہیں کی، صحابہ میں سے کسی نے بھی نہیں کی، تابعین نے کبھی نہیں کی، اتباع التابعین نے نہیں کی، چاروں اماموں نے نہیں کی، فقہا نے، محدثین نے نہیں کی. عجب بات ہے، چوتھی صدی میں جو فاطمی شیعہ ہیں، رافضی جو ہیں، انہوں نے شروع کی ہے یہ بدعت، انہوں نے ایجاد کی ہے. اور آج امت میں اکثر لوگ اس حقیقت و سچائی سے غافل ہیں اور اس بدعت پر عمل کرنے والے ہیں، اور ان لوگوں کو برا بلا کہتے ہیں اور ان پر طعن کرتے ہیں جو لوگ اس بدعت پر عمل نہیں کرتے اور حق پر قائم ہیں. سبحان اللہ. پھر شیخ مہدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ مفاسد عظیمہ ہیں جو اس بدعت پر مترتب ہیں، کیونکہ بدعت ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ بدعتی جو ہے وہ اس کے عقل میں یعنی بے وقوفی بھی ہے اور دین میں خلل کا باعث بھی بنتی ہے. بدعت جو ہے بدعتی عقل کے میں خلل کا ثبوت ہوتی ہے اور دین میں بھی خلل کا ثبوت ہوتی ہے. پھر جیسا فرماتے شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ، تو اس سے یہ بات بھی واضح ہو جاتی ہے کہ جن لوگوں نے بدعت کی تقسیم کی ہے تین قسمیں یا پانچ قسمیں یا چھ قسمیں، تو اس سے غلطی ہوئی ہے، اور اس کے خطا جو ہے وہ دو چیزوں پر قائم ہے. پہلی بات یہ ہے، یا تو جس کو بدعت کہہ رہے ہیں، بدعہ حسنہ جسے کہتے ہیں، یا بدعہ واجب یا بدعہ مستحب بھی کہتے ہیں، جو تقسیم کرتے ہیں، تو شیخ صاحب فرماتے ہیں یا تو ان کا جو قول ہے جس کو بدعت سمجھ رہے ہیں وہ شرعاً اس پر منطبق نہیں ہوتے جسے بدعت کہا گیا ہے، یا وہ کبھی اچھی ہو نہیں سکتی جیسے کہ یہ لوگ دعویٰ کر رہے ہیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے. اور کل کا لفظ جو ہے یعنی کل کے لفظ کے چار دیواری سے کون اس کو باہر کر سکتا ہے بغیر دلیل کے؟ پھر چند مثالیں دیکھیں، ذرا غور کریں. اب یہ مثال ہے کہ بعض صحابہ نے بدعت کا لفظ استعمال کیا ہے کہ بدعت ہے، ہم اس بدعت کو پھر بھی تسلیم نہیں کہ بدعت نہیں مانا اسے. اس کی مثال، پہلی مثال، امیر المؤمنین سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ، انہوں نے تراویح کی نماز کے تعلق سے فرمایا نعم البدعت ہذی، بدعت ہے تو کیا اچھی بدعت ہے. اب اگر سید عمر فرماتے ہیں اچھی بدعت ہے، تو ہم یہ کیسے کہہ سکتے ہیں ہر بدعت گمراہی ہے؟ مسئلہ ہو گیا کہ نہیں؟ حدیث میں کیا آیا ہے کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے. اسد عمر فرماتے ہیں یہ بدعت ہے تو بہت ہی اچھی بدعت ہے. اب شیخ صاحب نے کیا فرمایا ہے؟ شیخ صاحب فرماتے ہیں ہم یہ دیکھیں گے یہ بدعت جو جسے بدعت کہا گیا ہے کیا اس پر شرع بدعت کا وصف منطبق ہوتا ہے کہ نہیں، کیا اس پر شرع بدعت ہے کہ نہیں ہے. جب ہم یہ دیکھتے ہیں تو حقیقتاً یہ وصف منطبق ہوتا نہیں ہے جو شرع بدعت ہے. کیوں؟ شرع بدعت کس چیز کو کہتے ہیں؟ جیسا ابھی میں نے کہا ہے کوئی ایسا قول یا عمل ہو جس کی کوئی دلیل نہ ہو شریعت میں، ٹھیک ہے نا، جس کی کوئی دلیل نہ ہو. اب جب اس کو دیکھتے ہیں جو ترویح کی نماز ہے، یہ ثابت ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ رمضان میں تین راتیں جو ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو تراویح کی نماز پڑھائی باجماعت، پھر اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑ دیا، مزید نہیں پڑھائی تراویح کی نماز باجماعت، اس ڈر سے کہ واجب نہ ہو جائے، فرض نہ ہو جائے باجماعت تراویح کی نماز. تو اصل مشروعیت جو ثابت ہو گئی ہے، اصل مشروعیت جو ثابت ہو گئی ہے، اور اس بات کا جو خدشہ ہے کہ بدعت شرعیہ وہ بھی ختم ہو گئی ہے، بدعت شرعیہ نہیں ہے. اور ہم یہ کبھی نہیں کہہ سکتے بدعت ہے جبکہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نماز تراویح باجماعت پڑھائی ہو. پھر سید عمر بن کیوں کہا ہے؟ جیسا فرماتے ہیں کیونکہ لوگوں نے چھوڑ دیا تھا اس سنت کو، یعنی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں 3 راتیں صحابہ کرام کو ترویح کی نماز باجماعت پڑھائی. اس کے بعد صحابہ جمع ہوتے رہے، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ترویح کی نماز باجماعت نہیں پڑھائی اس ڈر سے کہ فرض نہ ہو جائے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وفات کے بعد اب فرضیت کا ڈر تو ختم ہو گیا، فرض تو نہیں ہو سکتی، تب بھی صحابہ نے باجماعت نہیں پڑھی نماز. تو سید عمر نے ایک مرتبہ دیکھا کہ لوگ الگ نماز پڑھ رہے ہیں، کوئی اکیلا پڑھ رہا ہے ترویح کی نماز، کوئی 2 الگ 3، اس طرح لوگ الگ الگ پڑھ رہے ہیں. تو انہوں نے یہ سوچا کہ ان کو کچھ اگر جمع کر دیا جائے ایک امام کے پیچھے، یعنی نماز پڑھے باجماعت، تو زیادہ بہتر ہوگا. تب سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے سیدنا عبید بن کعب اور تمیم الداری رضی اللہ عنہما کو حکم دیا کہ آپ لوگوں کو 11 رکعت نماز جو ہے ترویح کی پڑھائیں. اور پھر ایک مرتبہ باہر نکل اور دیکھا کہ لوگ باجماعت نماز پڑھ رہے ہیں، فرمایا نعم البدعۃ ہذہ، کیا اچھی بدعت ہے یہ. یہ بدعت جو ہے یہ اس نسبت کے اعتبار سے ہے، کیونکہ لوگوں نے پہلے چھوڑ دیا تھا، پھر اس عمل کی تجدید ہوئی جس کو چھوڑ دیا گیا تھا. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے رسول کی زندگی میں 3 مرتبہ 3 راتوں میں نماز پڑھی، پھر اس عمل کو چھوڑ دیا گیا، پھر جب دوبارہ اسے ایجاد کیا گیا، اس دوبارہ ایجاد کرنے کے نسبت سے کہا گیا کہ نعم البدعۃ ہذہ، کی اچھی بدعت ہے. تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ سن عمر کا یہ قول جو ہے اس سے شرع بدعت مراد نہیں ہے. اور بعض علماء نے یہ جواب بھی دیا ہے کہ لغت کے اعتبار سے بدعت ہے. لفظ بدعت جو ہے، اب دیکھیں لغت اور ایک لغوی معنی، ایک شرعی معنی ہے. دین اسلام سے پہلے، وحی کے نازل ہونے سے پہلے عربی زبان بولی جاتی تھی کہ نہیں؟ دیکھیں یہ نور ہے عربی وحی کا، سبحان اللہ، اور قوت دیکھیں آپ. جو زبان بولی جاتی ہے معاشرے میں، اس زبان میں فرق آ گیا ہے وحی کے نازل ہونے کے بعد. اب صلات کے لفظ استعمال ہوتا تھا، دعا کو عربی زبان میں صلات کہتے ہیں. شرعی معنی صلات کا کیا ہے؟ نماز جو ہم پڑھتے ہیں، بالکل مفہومی تبدیل ہو گیا، سبحان اللہ. اسی طریقے سے بدعت کا لفظ بولا جاتا تھا، نئی چیز ایجاد کرنا، اور جب وحی نازل ہوئی تو بدعت کا مفہوم اس لغت کے مفہوم کے ساتھ ساتھ الگ ہو گیا. اور شرع بدعت کوئی بھی عمل آپ کرتے ہیں بغیر دلیل کے، دین میں آپ نے کوئی بھی چیز اگر نہیں ایجاد کی ہے بغیر دلیل کے تو بدعت سمجھی جائے گی، اور ہر بدعت گمراہی ہے. تو سید عمر بن خطاب کا یہ قول نعم البدعۃ ہذہ سے کیا مراد ہے؟ کیا شرعی معنی لیا ہے انہوں نے یا لغوی معنی لیا ہے؟ لغت کا معنی ہے، لغوی معنی لیا ہے. اور علماء نے یہ بھی جواب دیا ہے کہ سید عمر کا یہ قول جو ہے، بدعت کا لفظ جو ہے کہ اچھی بدعت ہے، اس سے مراد لغوی معنی ہے نہ کہ شرعی. تو شیخ صفوان شبعی رحمہ اللہ فرماتے سے یہ ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی کوئی معارضہ یا مخالفت نہیں کر سکتا، یہاں تک سید عمر بن خطاب بھی نہیں کر سکتے. پھر شیخ صفوان فرماتے ہیں اگر کوئی شخص، اگر آپ یہ کہیں، ایک اور شبہ کا ازالہ، اگر آپ یہ کہتے ہیں آپ اس کے ساتھ اس حدیث کو کیسے جمع کر سکتے ہیں؟ ایک حدیث میں آیا ہے کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے، اور دوسری حدیث میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں من سن فی الاسلام سنۃ حسنۃ فلہ اجرہ اجر من عمل بها الى یوم القیامہ. جس نے بھی اسلام میں ایک اچھی سنت ایجاد کی ہے تو اس کا اجر اسے بھی ملے گا، اور ہر اس شخص کو ملے گا جو اس پر عمل کرتا رہے گا تا قیامت. تو شیخ صاحب فرماتے ہیں یہاں پر یہ ثابت کیا گیا ہے کہ انسان جو ہے وہ اچھی سنت اسلام میں ایجاد کر سکتا ہے. تو اس کے جواب میں شیخ صاحب فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ایک دوسرے کی تصدیق کرتا ہے، نہ کہ مخالفت. یہ قاعدہ یاد رکھیں، قرآن کی آیت میں اس حد میں کبھی ٹکراؤ ہو نہیں سکتا، اور نہ ہی کبھی دو صحیح حدیث میں ٹکراؤ ہو سکتا ہے. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ وحی ہے، اور وحی میں کبھی بھی تضاد یا ٹکراؤ ہو ہی نہیں سکتا، سوال نہیں پیدا ہوتا، اس میں کبھی تناقض ہو نہیں سکتا. تو سنت سے مراد سنت الحسنۃ المشروعہ، جو مشروع سنت ہے. ہم بات کریں بدعت کی، کل بدعت ضلال ہو گئی. حدیث میں سنت کی, تو بدعت کہاں سنت کہاں؟ واضح ہے نا. تو سب سے پہلے جواب کیا ہے, ہر بدعت گمراہی نہ کہ ہر سنت گمراہی ہے, ہر بدعت گمراہی ہے نا, بات یہ ہو رہی ہے. اور حدیث میں لفظ سنت کا ہے, سنت بدعت کیسی ہو گئی؟ یہ بالکل متضادات ہیں, ٹھیک ہے نا. اور پھر جیسا فرماتے اس سے, اور اس سے مراد یہ ہے, دوسری بات یہ جیسا فرماتے ہیں یعنی کہ سنت سے مراد یہ ہے کہ اس عمل کی طرف جلد کر کے اسے بجا لانا. اور یہ پتہ چلتا ہے اس حدیث کے سبب بیان کرنے سے. وہ سبب یہ ہے کہ ایک صحابی جو ہیں انصار میں سے, ایک درہم گھر برتن لے کے آتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رکھ دیتے ہیں. جب اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک جماعت آئی تھی مغل سے, وہ کبار عرب میں سے تھے, بہت بڑے لوگ تھے, اثر رسوخ والے تھے, اسلام قبول کیا اور ان کی حالت بہت پست ہو گئی. اور ان کی مدد کے لیے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض صحابہ سے فرمایا کہ ان کی مدد کرنی چاہیے, اور اجاگر کیا صدقے کے تعلق سے چند پیارے حدیث بیان کی ہیں. تو ایک انصاری صحابی جو ہیں وہ جو ان کے پاس کچھ تھا دراہم جو ہے پیسے جو آ کے انہیں رکھ دیا ہے, تب اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس صحابی کو دیکھا تو فرمایا من سن فی الاسلام سنۃ حسنہ فلہ اجرہ اجر من عمل بها الى یوم القیامہ. وہ سیب مسلم کی حدیث, معروف حدیث ہے. تو اس بنیاد پر اس شخص نے کوئی نئی چیز ایجاد نہیں کی, صدقات اور خیرات کے دلائل کتنے قرآن و سنت میں, لیکن اس وقت کیونکہ پہلے انہوں نے کی ہے تو اس اعتبار سے, اس تناسب سے کہ ایک نئی چیز انہوں نے کی ہے دوسروں سے پہلے کرنے والا, نہ کہ شریعت میں کوئی نئی چیز ایجاد کی ہے, سنت میں پہل کی ہے نا, تو سنت میں پہل کرنا بدعت کیسے ہو سکتا ہے؟ تو شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ انہوں نے سنت میں پہل کی ہے. اور دوسرے صحابہ نے جب ان کو دیکھا تو ان کو دیکھا دیکھی وہ بھی اپنے گھر میں گئے اور جو کچھ ان کو میسر ہوا وہ لے کے, اور کافی اس وقت مال اکٹھا ہو گیا تھا جو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو دے دیا. اسی طرح سے شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ سنت الحسنہ جو ہے, جو چیزیں نہیں ایجاد کی گئی ہیں اس چیز کے وسیلے کے لیے جو شرعاً ثابت ہیں, شرعاً ان کی اجازت ہے, دلائل ہیں, جیسے کہ کتابوں کی تصنیف کرنا اور مدارس کی تعمیر کرنا وغیرہ, یہ تمام چیزیں جو ہیں اچھی چیزیں ہیں, نئی چیزیں ایجاد کرنی ہیں لیکن بدعت نہیں بلکہ سنت میں اچھی چیزیں ہیں. پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں, اسے ہم یہ جان لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جو ہے اس میں کبھی ٹکراؤ اور تناقض نہیں ہے, بل وہ متفق ہیں, ایک دوسرے پہ اتفاق اس میں اتفاق ہوتا ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لا ينطق عن الہوا, کبھی بھی اپنے خواہش نفس سے یا اپنی مرضی سے کوئی بات نہیں فرماتے. تو یہ چند اہم باتیں تھیں آج کے درس میں. اگلے درس میں انشاءاللہ اسی قاعدوں کے ایک اہم اصول ہے اور چند دیگر اصول ہم بیان کریں گے دلائل کی روشنی میں انشاءاللہ, تاکہ مسلمان کو جو ہے اور طالب علم خصوصی طور پہ یہ اچھی طرح جان لے کہ وہ کس منہج پر قائم ہے. وہ دین پر عمل تو کرتا ہے لیکن کس بنیاد پہ کرتا ہے؟ دیکھیں آج کتنے لوگ ہیں جو نماز تو نماز نبوی پڑھ لیتے ہیں, لوگوں کا جہاد جہاد نبوی کیوں نہیں ہوتا؟ یہ دہشت گردی جو پھیلی ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ کچھ لوگ ہیں نماز تو نماز نبوی پڑھتے ہیں لیکن اخلاق کیسے ہیں؟ کیا اخلاق نبوی ہیں؟ یہ فرق کیوں ہے؟ کس چیز میں فرق ہے کہ مکمل منہج کی پیروی نہیں ہے, اپنے خواہش کے مطابق جو اچھا لگا اسے لے لے, جو اچھا نہیں لگا اس کو چھوڑ دے, کسی اور کی پیروی کر لی, ایسا نہیں چلے گا. جو حق ہے وہ حق ہے, اور حق کی پیروی جو ہے وہ سب پر لازم اور واجب ہے, اور اسے منع سے تسلیم کرنا چاہیے. اس میں خواہش نفس کی کوئی گنجائش نہیں ہے, میری و آپ کی مرضی نہیں چلے گی. جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے اسی پر عمل کیا جائے گا. اور عمل کیسے ممکن ہے؟ جب اپنی مرضی اس میں شامل ہوگی تو سوال نہیں پیدا ہوتا. تو اس کے لیے صحیح منہج کو اپنانا پڑے گا, اور صحیح منہج صرف ایک ہی ہے. کیا منہج ہے؟ قرآن اور سنت کو سمجھنا ہے صحابہ اور سلف کی سمجھ کے مطابق, اور پھر اس پہ عمل کرنا ہے. سب سے بڑی غلط فہم اور شبہ جو اس معاملے میں مخالفین بیان کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ اختلاف تو صحابہ میں بھی تو تھا, آج امت میں اختلاف ہے تو اس میں کیا حرج ہے, تو ہم کیسے آپ کی بات کو مان لیں؟ میرے بھائی, صحابہ کرام کے زمانے میں, سلف کے زمانے میں جو اختلاف تھا اس کی دو قسمیں ہیں. ایک اصول میں اختلاف, ایک فروع میں اختلاف. اصول میں اختلاف نہیں تھا, عقیدہ کے معاملات میں, توحید کے معاملات میں, اسماء و صفات کے باب میں, تقدیر کے معاملے میں, تمام جو بھی عقیدہ کے اصول ہیں ان میں آپ کو کہیں اختلاف نظر نہیں آئے گا. فروع مسائل میں ان کا اختلاف تھا. آج کے دور میں ہمارا اتفاق اصول مسائل میں ہونا چاہیے جیسے کہ ان کا اتفاق تھا. اگر فروع مسائل میں اختلاف ہو جاتا ہے دلیل کی روشنی میں, اس کی گنجائش ہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ لازمی ہے کہ تم لوگ فقہ کو بھی چھوڑنی ہے اور تمام چیزوں کو چھوڑ کے تم نے لازمی کہ ہمارے اس منہج کے اتباع کرنی ہے. اگر کوئی شخص ہے, طالب علم ہے یا علماء میں سے ہے, وہ ترجیح کرتا ہے, اس کا علم اس حد تک پہنچا ہے صرف کہ اس نے اس قول کو لینا ہے جو کہ ظاہر حدیث کے مخالف ہے, اس کے پاس قیامت کے دن حجت ہوگی جو اس کے پاس حجت ہے, میں نے اس پر عمل کیوں کیا جب کہ حدیث کے مخالف تھا, ٹھیک ہے نا. لیکن فروعی مسئلہ ہے, اس پہ اختلاف کا گنجائش ہے. اگر صحابہ کرام سلف میں تھا تو آج بھی اس کی گنجائش ہو سکتی ہے, لیکن حق یہ ہے کہ اسے اگر اس کو واضح ہو گئی, حق سمجھ آ گیا ہے, اب ہمیں کیا دل سے اس کو سمجھ آیا کہ نہیں, وہ تو وہ جانتا, اس کو رب جانتا ہے نا. اگر اس کو حق سمجھ آ گیا ہے تو اس نے اپنے قول کو, اپنی خواہش کو چھوڑ کے, اپنے امام کے قول کو چھوڑ کے, اپنی جماعت کو چھوڑ کے حق کو تسلیم کرنا لازمی اور واجب ہے اس کے اوپر, ٹھیک ہے نا. لیکن اگر وہ یہ کہتے ہیں میں سمجھ میں یہی بات اس حد تک ہے, دلائل جو اس فریق کے پاس ہے وہ قوی دلائل ہیں, تو میں اس قول کو لیتا ہوں, تو وہ جانو اس کا رب جانے. مثال کے طور پر رفع دین نہیں کرتا, مثال کے طور پہ, اور وہ ترجیح کرتے ان احادیث کی جو جن میں ضعف پایا جاتا ہے محققین کے نزدیک, اور وہ کہتا ہے میں ان حدیث پہ عمل کر کے رفع دین نہیں کرتا ہوں میں, تو ہم کہیں گے اس بنیاد پر اس اختلاف گنجائش موجود ہے, اگر آپ نہیں کرنا چاہتے تم جمان تمہارا رب جانے, وہ تم سے حساب لینے والا ہے. اب تمہارے اندر دل میں کیا, ہم نہیں جانتے کیا ہے, تمہارا جو زبان پر ہے ہم اسی پہ آپ کے قول کو لے لیتے ہیں, ٹھیک ہے نا, حساب رب نے لینا ہے. لیکن عقیدے کے معاملات میں, توحید کے معاملات میں, اس میں اختلاف کی گنجائش نہیں ہے. میرے بھائی, آج امت میں اختلاف, یہ بڑی غلط فہمی لوگوں میں, لوگ سمجھتے ہیں ہم صرف فروع مسائل میں جھگڑتے رہتے ہیں اور اصول کو ہم نے چھوڑا ہوا ہے, غلط بات ہے. ہمارا اصل بنیاد جو اصل مسئلہ ہے وہ کلمہ توحید سے اختلاف شروع ہوتا ہے. پتہ ہے آپ کو, کوئی جانتا ہے کلمہ توحید ہمارا کوئی اختلاف ہے کہ نہیں؟ اختلاف امت میں پتہ ہے کتنے قول ہیں کلمہ توحید کے معنی میں, جانتے کتنے قول ہیں؟ 6 سے زیادہ اقوال ہیں. آج امت میں جو کلمہ پڑھنے والا مسلمان ہے, کلمہ توحید کا معنی جو وہ سمجھتا ہے, اس میں ہمارا اختلاف ہے, اور 6 سے زیادہ اقوال آپ کو ملیں گے. وجہ کیا ہے؟ کہ کلمہ سے صحیح سمجھا نہیں ہے. اگر میں نے کلمہ کو نہیں صحیح سمجھا تو میں نے سمجھا کیا ہے پھر, مجھے بتائیں. اگر کلمے میں ہمارا اختلاف ہے میرے بھائی, وہ قوی اختلاف ہے, یہ نہ سمجھے کہ جیسے فروع مسائل میں اختلاف, اس سے زیادہ قوی اختلاف ان مسائل میں ہے. جب یہ اختلاف موجود ہے تو ہمارے اوپر بات لازم ہے شرعاً کہ ہم حق کو پہلے جانیں, دلائل کی روشنی میں سمجھیں, اس پہ خود عمل کریں, اور پھر اس کی طرف دعوت دے, لوگوں کو سمجھائیں. بالتی احسن, کوئی جھگڑنا نہیں, کوئی زور زبردستی نہیں, ہمارا کام ہے پیغام کو پہنچانا بہترین طریقے سے, دلائل کی روشنی میں, ادب کے دائرے میں رہ کے, علمی انداز سے, کیونکہ علم نور ہے. آپ نور کو اگر بدتمیزی کے ساتھ, بد اخلاقی کے ساتھ پھیلاتے تو کیا اس کا فائدہ ہوگا؟ کون آپ کی بات مانے گا؟ اسے جو لوگ سختی برتتے ہیں اس معاملے میں اور گالیاں دیتے ہیں, ایسے دعا دے گالیاں دیتے ہیں, اب گالی میں کیا سمجھانا چاہتے ہیں آپ؟ لعنت بھیج رہے ہیں, گالیاں بزرگوں کو نہیں چھوڑا, بزرگوں کو گالیاں دے رہے ہیں, اب کیا چاہتے ہیں؟ کون سی دعوت ہے یہ؟ کون سا پیغام آپ پہنچانا چاہتے ہیں امت تک گالی دے کر؟ دیکھیں لوگوں کے دل جڑے ہوتے ہیں اپنے کبرا اور اپنے مشائخ اور اپنے بزرگوں کے ساتھ. بچپن سے آنکھ کھلتی ہے, یہی عقیدہ ہے, یہ ان کا منہج ہے, یہ ان کے مشائخ, یہ ان کے بزرگ ہیں. آپ گالی دے کے ان کو اپنی بات سمجھانا چاہتے ہیں؟ کیا ہم پیدائشی ہدایت یافتہ ہیں؟ کیا ہم سے غلطی نہیں ہوئی؟ ہم نے تو اپنے والدین سے سب کچھ سیکھا ہے. آنکھ کھلی نماز کیسے پڑھتے؟ ویسے پڑھتے ہیں. روزہ کے ویسے روزہ رکھتے ہیں. عقیدہ کیا؟ ویسے عقیدہ ہے. لیکن پھر جو پتہ چلا کہ حق کیا ہے, یہ باطل ہے, حق کہاں پہ, دلیل کو روشنی کیا ہے, الحمدللہ ہدایت دی, الحمدللہ. یہی حق دوسرے بہت سارے ترس رہے ہیں امت میں, واللہ بہت سارے لوگ ترس رہے ہیں اس حق کو پہنچانا کیسے ہے. اب پھر آپ کے کردار آتا ہے, آپ نے جو علم حاصل کیا ہے, آپ کا جو اخلاق ہیں, کس انداز سے آپ نے پوچھا. میں نے ایک مثال دی ہے کہ دنیا کے سب سے بدترین کافر جو ہے فرعون, سب سے بدترین کافر دنیا کا, اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو کیا پیغام دے کے بھیجا؟ کیا وہاں پہ سختی جا کے کرنی ہے, لاٹھی کی طاقت دکھانے کی, دیکھے صاحب کیسے بنتی ہے؟ کیا حکم کیا دیا ہے؟ کتنے پیارے الفاظ ہیں. کیا حکم دیا؟ فقول له قولا لینا, جا کے نرم بات کریں, لعلہ یتذکر او یخشى, ہو سکے نصیحت حاصل کر, نصیحت پالے یا ڈر جائے. اس کا اثر ہوا کہ نہ ہوا؟ غرق ہونے سے پہلے فرعون نے کیا کہا تھا؟ اثر ہوا کہ نہ ہوا؟ اس نرمی کا اثر دیکھیں, اس پتھر دل پر بھی ہوا, لیکن اس کو فائدہ اس لیے نہیں ہوا کہ مرتے وقت اس نے توبہ کی ہے. پہلے کر سکتا تھا, تکبر نے اس کو مار دیا. اس لیے ہمارا جو کام ہے, ہم نے پیغام کو پہنچانا ہے. اگر جدال بھی کبھی کہیں پہ آ جائے تو ہمیں کیا حکم دیا؟ جادل باللتی ہی احسن. احسن کیوں بار بار آ رہا ہے؟ موعظہ حسنہ, جدال باللتی احسن. اس میں سختی کہاں پہ ہے؟ گالی گلوچ کہاں پہ ہے؟ کہاں پہ ہے؟ اور عجب اس پر نہیں ہے ایسے لوگوں پر جو گالیوں سے لوگوں کو سمجھانا چاہتے ہیں, والله اس سے زیادہ عجب ان لوگوں پہ جو ان کی بات سن کر ان کی پیروی کرتے ہیں اور خوش ہوتے دکھاتے, دیکھو کتنا فالوورز ہیں ہمارے, فالوورز ہو کے خوش ہو. ان سب کو اپنے اس غلط راستے پہ لے جا کر کس طرف جا رہے ہو؟ جیسے کہ کسی کو غلط بات بتانا شرعاً مخالفت شریعت کے خلاف کوئی سبق دینا غلط ہے, اسی طریقے سے صحیح بات غلط طریقے سے کرنا بھی غلط ہے. کیونکہ لوگ آپ متنفر کر رہے ہیں حق سے. جو حق کے قریب آنا چاہتا ہے آپ کے گالم گلوچ سے وہ دور ہو جائے گا, وہ جو آپ کے ساتھی ہیں, جو آپ کے راستے اپنا رہے ہو, آپ تربیت یافتہ ہے آپ کے, آگے جا کے امت میں کیا ہوگا؟ یہ جا کے کوئی نرمی سے بات کریں گے, پیار سے بات کریں گے, انتشار ہوگا کہ نہیں امت میں؟ اور نعوذ باللہ ان سب کے گناہ اس شخص کے سر پہ جائے گا, ان لوگوں کے سر پہ جائے گا جو یہ غلط راستہ اپناتے ہیں دعوت و تبلیغ. الغرض ہمارا علم سے پہلے ہمارے اخلاق کو بولنا چاہیے, ادب, الادب قبل الطلب. میں بار بار کہتا ہوں علماء سے یہی سیکھا ہم نے کہ آپ کا علم آپ کے چہرے پر, آپ کے ہاتھوں پر, آپ کے پاؤں پر, آپ کی زبان پر, آپ کی آنکھوں پر, آپ کے کانوں پر, پورے جسم پر نظر آنا چاہیے. آپ کیسے بولتے ہیں, کیسے بات کرتے ہیں, کس کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں, کیسے اٹھتے بیٹھتے ہیں, بڑوں سے آپ کیسے بات کرتے ہیں, چھوٹے سے آپ کیسے پیش آتے ہیں, اپنے گھر والوں کے ساتھ آپ کیسے رہتے ہیں, یہ تمام چیزیں کاؤنٹ کرتی ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا گھر والوں کے تعلق سے؟ پچھلے درس میں نے بتایا تھا, خیرکم خیرکم لأہلی وانا خیرکم لأہلی. کیا حاج اپنا محاسبہ کر کے دیکھے ہم اپنے گھر والوں کے لیے کیسے ہیں؟ بعض ایسے لوگ ہیں, وہ مجھے بہت دکھ ہوتا ہے کہتے ہوئے, کہ سلفی بھی ہیں لیکن گھر میں داخل ہوتے تو گھر والے جو ہیں وہ چھپنا شروع ہو جاتے ہیں, بیٹھ نہیں سکتے, اتنی زیادہ سختی ہوتی ہے اور بے جا سختی ہوتی ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سختی کہیں کرنی نہیں ہے, سختی کے بھی دلائل موجود ہیں, لیکن اصل سختی نہیں ہے, اصل نرمی اور پیار و محبت ہے. سختی کے اپنے وقت ہے, اپنی جگہ ہے, اور اس وقت سختی کرنی چاہیے. اس لیے میں نے کہا کہ ہماری نماز نبوی ہونی چاہیے, ہمارا حج نبوی ہونا چاہیے, ہمارے جہاد نبوی ہونا چاہیے اور ہمارے اخلاق بھی نبوی ہونے چاہیے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.